जिंदगी बेहतर बनाए जिंदगी, मुख्तसर सी जिंदगी है भाइयों, नेकियां कीजिए नगफलत कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मदनी चैनल का बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सिलसिला, खूबसूरत प्रोग्राम ज़िंदगी बेहतर बनाए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल करीम आज एक नहायत अहम, बामकसद और दिलों को झंझोड़ देने वाला और ज़मीर को बेदार करने वाला मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी पर हमारी गुफ्तगू होगी। ये एक ऐसा मौजू है जो सोच को बदलता है, जो दिल को झुकाता है, जो ज़िंदगी को सीधी राह पर लाता है। यकीनन हम सब ने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार लिया है, कुछ अच्छी अच्छी यादें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ कामयाबियां हैं, कुछ खामोशियां हैं, मगर अब वक्त है कि हम खुद से एक सवाल करें और वो सवाल क्या है, क्या मेरी ज़िंदगी की सिमत दुरुस्त है? हमने अपने आप से पूछना है, क्या मैं सीधे रास्ते पर हूँ, क्या मैं सिराते मुस्तकीम पर हूँ, क्या जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुजार दी ये बेहतरीन ज़िंदगी थी? मदनी चैनल के नाज़रीन, हम में से कुछ इबादत के करीब है, कुछ नरमी की तरफ आ रहे हैं और कुछ शायद अब ये सोच रहे हैं कि जिंदगी तो गुजर गई अब क्या फायदा। लेकिन नहीं, आज का ये पैगाम है, आज ही का ये पैगाम है, नोट कर लें कि जिंदगी की सिमत आज भी बदली जा सकती है और जिंदगी की सिमत अगर दुरुस्त नहीं तो हमें आज ही तब्दील करनी है। क्या कहते हैं इरफान भाई?
जी करीम रजा भाई, ये बहुत अहम मौजू है और बिलखुसूस हमारे बुज़ुर्ग इस्लामी भाइयों के लिए, क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजर चुका है और अब जो है आम तौर पर ऐसा ही लगता है कि कुछ ही वक्त बाकी रह गया है।
जितनी गुजर गई इतनी बाकी नहीं।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो कुछ भी लम्हात का ज़िंदगी का पता नहीं है, तो इससे पहले कि ज़िंदगी खुद रुख बदले तो आइए आज खुद से अहद करते हैं कि जो वक्त गुजर गया उस पर आंसू बहाने के बजाय हम जो है अब जो वक्त बाकी है इसको संवारने की कोशिश करें
इंशाअल्लाह,
और हम तौबा करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और अपनी आखिरी अय्याम को बेहतरीन बनाएंगे
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
हम सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत के सफर में भी कामयाबी हासिल करेंगे
इंशाअल्लाह।
आज के प्रोग्राम में हम अपने मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों से इंशाअल्लाह बड़ी उम्र वाले अफराद अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त समत में किस तरह ढाल सकते हैं, हमारी समत का तायुन क्या होना चाहिए, गुनाहों से किस तरह पीछा छुड़ा सकते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी के बकिया अय्याम को बेहतर बना सकते हैं। इंशाअल्लाह इस मौजू पर जो है बुजुर्ग मुबल्लिगीन से गुफ्तगू करेंगे और हमारा मौजू जो है वो है ज़िंदगी की समत बदलें। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे, पहले मुबल्लिगीन का आपसे तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ इस मौजू पर जो इस्लामी भाई गुफ्तगू करेंगे سینئر مبلغ دعوت اسلامی ہیں حکیم غزالی بھائی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سب خیریت سے
جی اللہ کرم
اللہ پاک صحت و کلی عطا فرمائے. اس انہی کے ساتھ ہمارے ایک اور مبلغ رفیق اتاری بھائی
بھائی الحمدللہ.
اور ہمارے ساتھ اختر بھائی اختر اتاری بھائی بھی انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اور نعت خواہ ہمارے عبد الرحیم اتاری بھائی انشاءاللہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں نعتیں سنائیں گے کلام سنائیں گے انشاءاللہ. پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں, پہلے شامل کرتے ہیں ایک کلام.
مفتی احمد یار خان کا کلام دیوان سالک سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جن کا لقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد, جن کا لقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد, ان سے ہمیں خدا ملا, ان سے ہمیں خدا ملا, صلی اللہ محمد, جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی اللہ خلد بری ہے ہر جگہ, نام شہ نام ہے خلد بری ہے ہر جگہ, نام شہ نام ہے خلد ہے مل مل کے آپ کا, خلد ہے مل مل کے آپ کا صلی اللہ محمد, دھومے ہے ان کی چار سو ذکر ہے چار سو ذکر ہے ککو, مظہر ذات کبریا, مظہر ذات کبریا صلی اللہ محمد, صلی اللہ محمد, صلی اللہ محمد, مشکل کی حل ہوئی قسمت کی کھل گئی, ورد جنہوں نے کر لیا, ورد جنہوں نے کر لیا صلی اللہ محمد, ورد جنہوں نے کر لیا صلی اللہ محمد.
حشر میں صالح دامنِ نبی عرض کرے یہ برملا عرض کرے یہ برملا جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد ان سے ہمیں خدا ملا جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد
سبحان اللہ سبحان اللہ خدا ملا
سبحان
کا لقب ہے مصطفیٰ صلی اللہ محمد
سبحان اللہ
سبحان اللہ مبلغین سے انشاءاللہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے. غزالی بھائی, ہم جو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زندگی کی سمت بدلنے, ٹھیک ہے نا, زندگی کی سمت بدلنے. تو اس پر جو ہے جب بات آتی ہے کہ بھائی سمت بدلنا ہے تو لازمی بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کیا کون سی سمت ہونی چاہیے, وہ کیا تعین کرے, کون سی سمت کا تعین کرے جس سے وہ درست جگہ پر جا سکے, درست سمت کی طرف چل سکے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا جو ہماری زندگی کی جو ہماری گاڑی ہے اس کو تھوڑا سا بریک لگا لیں, کیونکہ جب ہی ہم سمت کو صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں, اگر ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں, ہم روٹ پہ جا رہے ہیں لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ صحیح جا رہے ہیں لیکن معلوم ہوا آگے بورڈ لگا ہوا کچھ اور, لاہور جانا ہے اور ہم چل پڑے ہیں کوئٹہ کے راستے پہ, تو گاڑی تو جا رہی ہے, پہنچ تو جائے گی لیکن ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے. تو آج ہمیں یہ پروگرام اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ پہلے تو ہم یہ تعین کریں کہ ہماری سمت صحیح ہے یا نہیں ہے.
بے شک,
ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا, الحمدللہ دعوت اسلامی وقفے وقفے سے ہمیں یہ بات کی ترغیب دلاتی ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا تھا. جب ہم نے اپنی سمت کو دیکھا کہ ہماری سمت اگر صحیح ہے, لاہور جانا ہے, لاہور کے ہی روٹ پر ہیں تو ٹھیک ہے فبیا, اور اگر ہم کوئٹہ والے روڈ پر نکل چکے ہیں تو ہمیں بریک لینا ہوگا اور ہمیں یو ٹرن لے کے اس راستے پہ جانا ہوگا کہ جو راستہ ہمیں لاہور پہنچا دے. تو مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری سمت ہے, ہماری سمت وہی سمت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ارشاد فرما دی ہے. سب سے پہلے تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کو جب ہم اپناتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, دنیا میں بھی ہمارا اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ملے گا. اور مسلمان ہونے کے ناطے جو سمت میں ہماری سب سے مین چیز اور پہلی چیز آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا,
بے شک
اللہ کی ذات کو ایک ماننا اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا,
بے شک,
اور ہر معاملے میں اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا.
سبحان اللہ,
بے شک. پھر اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق ہمیں ارشاد فرمائے ان پر عمل کرنا, جو عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہمیں, ہمیں ارشاد فرمائی, ہم اس پر عمل کریں. اسی طرح دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو فالو کریں, کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں, ہر چیز, ہر فرد, ہر حصے سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوگی تو ہمارا ایمان کامل ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے محبت فرمائی ہم ان سے بھی محبت کریں، اور جن لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی ہم ان سے دشمنی رکھیں، ان کو دل میں ذرہ برابر بھی جگہ نہ دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پاک کے لیے محبت کرے اور اللہ پاک کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ پاک کے لیے عطا کرے اور اللہ پاک کے لیے روکے تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کتنا آسان ہمیں طریقہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا. اب اسی کے مطابق علماء کرام فرماتے محبت اور نفرت یہ دل کا کام ہے.
اللہ،
ٹھیک ہے، کسی کو عطا کرنا اور کسی سے کوئی چیز روک لینا یہ انسان کے بدن کا کام ہے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جب بندہ دونوں چیزوں پہ قابو پا لیتا ہے، یعنی دل پہ بھی قابو پا لیتا ہے، اعضاء پہ بھی قابو پا لیتا ہے، دونوں چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلی جاتی ہیں، تو گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا.
سبحان اللہ، کیا بات.
اور پھر اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں دل کی درستگی جو ہے اصل میں عمل کی درستگی ہے، کہ جب بندے کا دل درست ہوگا تو اس کا عمل بھی درست ہوتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں نورانیت ہو اور عمل میں شیطانیت ہو، ایسا ممکن نہیں. تو دل کی طرف توجہ دے تو انشاءاللہ جب دل درست ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کے اندر ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا عمل بھی جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلتا چلا جائے گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام چیزیں جو اس نے ہم پر نافذ کی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، جب ہم ان کو اپنا لیں گے تو یقیناً ہم کامیابی کی سمت میں ہوں گے.
سبحان اللہ.
اور ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے جب عقائد کی بات کرتے اعمال کی، نماز.
بے شک، بے شک.
ہم نماز پانچ وقت کی ادا کریں. اور میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ابھی پچھلے دنوں کی تو بات ہے کہ جب اللہ کا مہمان آیا ہوا تھا رمضان، اور بس ایک دل سا چاہتا ہے کہ ایک اعلان کیا جائے کہ حضرات وہ لوگ جو مسجد میں تھے رمضان میں وہ آپ کو جہاں نظر آئے ان کو واپس لے آئے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، خاص طور پہ ہمارے بزرگ جو اسلامی بھائی ہیں، کہ وہ اپنا وقت فارغ جو وقت ہے جب مسجد میں پہنچ گئے تو اپنا وقت مسجد میں گزاریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، جو دل کی برائیاں ہیں ان سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی صحیح سمت میں چلیں گے. جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پیٹ میں اتار رہے ہیں، اسے حلال استعمال کریں، تو انشاءاللہ جب پیٹ میں حلال ہوگا تو اعمال میں اس کا اظہار بھی ہوگا. جب ہم حرام سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل میں بھی برکت دے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم صحیح سمت میں چل پڑیں گے.
گویا کہ اگر کوئی سمت کا تعین کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ پاک کے احکامات کی بجاوری پر اپنا فوکس کرے، اس یوں سمجھیں کہ سمت کی جو ہے وہ صحیح تعین ہو گیا، اور انشاءاللہ یہی سمت آپ کو داخل جنت کر دے گی. اور یعنی بڑی زبردست آپ نے غزالی بھائی ہماری رہنمائی فرمائی سمت کے تعین کے حوالے سے، کہ بھائی تعین کیا ہے، صحیح گاڑی جو چلنی ہے وہ کس روڈ پہ چلنی ہے، وہ روڈ ہے احکام الہی کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو تعلقات جیسے بیان کیے گئے ہیں کہ بھائی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ درستگی کی طرف ہو، جب غذا کی بات آتی ہے تو حلال کی طرف چلا جائے آدمی، لوگوں کی غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، مسلمان کا احترام کرے، یہ جو تعین ہے ہماری سمت کا، تو انشاءاللہ عزوجل ہماری سمت جو ہے وہ درست رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو دنیا بھی سنوری رہے گی اور آخرت بھی بن جائے گی
انشاءاللہ.
درست سمت کے لیے وہ کون سے عوامل ہیں اختر بھائی جن کو اختیار کیا جائے تو آدمی یوں کہنا چاہیے اس سمت پر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے.
سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی سمت کے، تو کہیں نہیں جاتا، اسے معلوم ہوتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے، تو بندہ ایک جہاں سے دوسری جہاں کی تیاری کر رہا ہے تو بغیر تیاری کیسے جا سکتا ہے؟ سوچنا پڑے گا نا اس کو, اور پھر اس کی سمت کا تعین یہ ضروری ہے, ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور زندگی ایک ایسا سفر ہے جس کی منزل کا سب کو معلوم ہے, منزل کی سب کو معلوم ہے کہ یہ ابدی ہے اور اس کی طرف ضرور روانہ ہونا ہے. اس سفر میں درست تعین کا ہر انسان کو بنیادی ضرورت. اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت پیاری ہمیں نشاندہی کر دی ہے, اور اس کے لیے دو اہم ستون ہمیں عطا کر دیے گئے ہیں جسے ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور دونوں کی کامیابی یہ زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. گویا سمت بھی ہو گئی, معاملات بھی ہو گئے. اب یعنی مثال کے طور پر کہ سمت کا تعین تو ہم نے سیدھا کر لیا, صحیح ہو گیا. اچھا ہمارے پاس گاڑی ہے لیکن گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, اب جائیں گے کیسے؟ تعین تو کر لیا نا, تعین کر لیا ہے, روٹ بھی بالکل صحیح پکڑ لیا ہے, اب جائیں گے کیسے سیدھے؟ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو گویا پلر عطا کر دیے ہیں کہ اس کے اوپر اگر گامزن رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں رہیں گی. پہلا ہے حقوق اللہ. بینگ اے مسلم, مسلمان ہونے کے ناطے کہ حقوق اللہ سے مراد وہ تمام فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر لازمی کر رہا عائد کر رکھے ہیں.
صحیح.
جس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ اس ایک کو ایک مانا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اسی کے لیے کی جائیں. اس کے بعد پھر دوسرا نمبر جو ہے وہ نماز, روزہ, حج اور زکات کا آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ادا کی جائیں اور سنت نبوی کے مطابق اس حقوق اللہ کو ادا کیا جائے. اسی طریقے سے ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اس دل کی کیفیت کیا ہے, یعنی اس میں اللہ کی محبت بھی شامل ہو, اس کا خوف بھی شامل ہو, اس پر توکل بھی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ بھی شامل ہو. کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, اس کا بکثرت ذکر کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ اس جذبے کے ساتھ کہ مجھے واپس لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا
اللہ.
یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے حقوق العباد کا ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق, فرائض اور واجبات کے بعد ایک بہترین زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. اگر آپ غور کریں ہمارے اس پورے پروگرام میں جتنے بھی تک پروگرام یہاں ہوئے ہیں, زندگی بہتر بنائیں ہے نا, یہ موضوع اتنا پیارا خود ہی اپنے پھر اس میں ہے کہ آپ زندگی کا تعین درست سمت میں کیسے لے کے جائیں. الحمدللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بڑا زور دیا گیا ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے علماء فرماتے نا کہ جہاں یہ حکم واطیع اللہ واطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی, ایک کی کریں گے دوسرے کی چھوڑ دیں گے تو معاملہ خراب. اسی طریقے سے واقیم الصلاۃ و آت الزکا کہ نماز پڑھو, تو دونوں حکم بار بار ساتھ آ رہے ہیں کہ اس کا نہیں ہے صرف نماز تو پابندی سے ساری عمر اگلا پڑھتا رہا لیکن زکات فرض ہونے کے باوجود ایک مرتبہ بھی نہیں, یا زکات تو پابندی سے ادا کرتا رہا نماز ایک بھی نہ پڑھتا رہا, لیکن دونوں کو ساتھ لے کے چل. اسی طریقے سے جہاں حقوق اللہ کا معاملہ ہے وہاں حقوق العباد کا معاملہ,
بے شک بے شک.
اگر ایک الگ الگ لے کے جائیں گے تو بہت طویل معاملہ ہو جائے گا. میں خالی ایک بڑا شارٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلا حق اس پہ اس کے والدین کا ہے,
سبحان
اللہ. اور والدین میں سے پہلے پھر اس کی والدہ کا اس پہ حق ہے, ساتھ ہی ساتھ اس کے قریبی رشتہ داروں کا ہے, پھر غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حق رکھا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ میں تفسیر پڑھ رہا تھا, جیسے نا کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کیا جائے, یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. ماں باپ کو وہ کہتے ہیں یہ تو زبانی معاملہ ہے نا کہ اف تک نہ کیا جائے, لیکن پریکٹیکل میں اف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیمار ہو جائیں, بستر پر آ جائیں, یعنی بولو برا سب کچھ بستر پر ہو گیا, اور آپ کو آپ کے رب نے یہ سعادت دی کہ آپ نے عاجزی کا بازو بچھایا ہے, ان کی خدمت کر رہے ہیں, یعنی چہرے پر بھی وہ رنج و ملال یا وہ جو کیفیت کا معاملہ ہے نا وہ نہیں آنا چاہیے. اتنا حقوق العباد کا خیال اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے. یوں ہی پھر پڑوسیوں کے حقوق ہیں, ان کے مطلب دل آزاری نہ کی جائے, ان کی چغلی نہ کی جائے, ان سے حسد نہ کیا جائے. اگر ان سے وعدہ کیا جائے, حقوق العباد کا تقاضا ہے کہ پھر اسے پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو درست سبد میں گزارنے کی توفیق عطا.
آمین. زبردست گفتگو فرمائی اختر بھائی آپ نے. یہ جو اختر بھائی بات کی نا آپ نے کہ بھائی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی, اچھا پھر اس میں جو حقوق العباد کی ادائیگی میں لازمی بات ہے, سب سے پہلے آدمی کے گھر کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلا حق والدین کی طرف آتا ہے, اچھا پھر والدین کے بعد جو پڑوسی نو آ جائیں. اچھا جو آپ نے بات کی نا, یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ پھر نرمی, شفقت, محبت, غیبت سے بچے, وعدہ جو کرے اس کو پورا کر دے. ہمارا مطلب یوں کہا جاتا ہے بھائی جو وعدہ ہی, وہ وعدہ ہی کیا جو پورا کر دیا جائے, وعدہ وہ ہے نہیں کیا جو پورا ہو جائے. یعنی یہ کیفیت ہے معاشرے میں, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یعنی کہ اگر ہم واقعی میں صحیح سمت کی طرف جانا چاہتے ہیں, نجات کی طرف جانا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا پانا چاہتے ہیں, ثواب کمانا چاہتے ہیں, جنت کا داخلہ چاہتے ہیں, تو ان تمام باتوں پر جو آج ہمارے اس پروگرام میں کی جا رہی ہیں مدن چینل کے ناظرین, سمت کے تعین کے حوالے سے, سمت بدلنے کے حوالے سے, دیکھیں جو زندگی کا حصہ گزر گیا, گرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ غفلت میں گزر گیا, ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر رحمتوں, نعمتوں, برکتوں کی بارش رکھی ہو, اس کی اطاعت کے ساتھ گزرا ہو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی آپ نے ادا ہی کیے ہوں, لیکن مزید ابھی ایام باقی ہیں,
بے شک
ہے نا, مزید وقت باقی ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے ہوگا کیا.
اللہ
ہے نا, دل بدلتے دیر نہیں لگتی. لوگ ہم نے دیکھا کہ بڑا پکا نمازی ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اس کو توجہ دلانا پڑ جاتا ہے. ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو مسجد سے کوسوں دور ہے, اللہ پاک دل بدلتا ہے اور کسی کی دعوت پر, کسی کی توجہ دلانے پر, کسی کے بولنے پر, کسی کے سمجھانے پر, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے معاملات میں ایسی کوئی چوٹ لگتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. بڑی زبردست ہے یہ معاملہ کہ اگر ہم اپنی سمت کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں, نجات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور جنت پانا چاہتے ہیں, تو ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. مجھے بڑی زبردست بات یاد آتی ہے, نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ عبادات سے نہیں معاملات سے پہچانا جاتا ہے. کہ عبادت تو اس نے کرنی کرنی ہے, اللہ نے فرض کر دی ہے, لیکن معاملات کیسے ہیں, اس کے لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے, کاروبار کیسا کر رہا ہے, لوگوں کی غیبت میں تو مبتلا نہیں ہے, لوگوں پر بہتان لگانے میں تو مبتلا نہیں ہے. یعنی ہمارے وہاں اگر اختر بھائی دیکھا جائے نا معاشرے میں, یہ جو حقوق العباد کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کو یوں کہا جائے کہ اس وقت بالکل لوگوں کی توجہ نہیں ہے. کسی کی ذات پر الزام لگانے میں بس فوراً, اچھا اب تو وہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, کوئی بھی چیز اس کی وہ ادھوری سنی سنائی اور اس کو جو ہے وہ آپ نے چلا دیا, اب وہ جتنوں کے پاس گئی. میں اکثر کہتا ہوں تصدیق اور تردید تو بات کی بات ہے, آپ کی بات تو چلی گئی نا بھائی لوگوں تک. کیا کہہ رہے غزالی بھائی؟ رفیق بھائی, زندگی کی سمت جو ہم بدلنا چاہتے ہیں اس میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہم گناہوں سے بچیں جس سے وہ ہماری سمت درست ہو جائے.
جی لبیک. عرفان بھائی دیکھیں, گناہوں سے تو ہر حال میں بچنا ہی بچنا ہے, لیکن گناہ جو ہے نا اس سے پاک صرف اور صرف انبیاء علیہم السلام ہے اور فرشتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے. لیکن عام انسان جو ہے وہ گناہ میں ملوث ہو ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا بہترین جو علاج ہمیں شریعت نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیں, اس میں دیر نہ کریں, ٹھیک ہے نا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کم اللہ ذنب والا, کہ جس نے گناہوں سے توبہ کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس قدر یعنی کہ فضیلت ہے توبہ کرنے کی, ریپینٹنس جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا گناہ دراصل ہے کیا؟ گناہ دراصل ایک ایسا بوجھ ہے جو روح پر پڑ جاتا ہے, انسان کو اللہ تعالی سے دور کرتا چلا جاتا ہے, اور یہ دل کی سیاہی کا سبب بنتا ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے نا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے, گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہ گناہ جو ہے نا یہ دل پر سیاہی کا ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب گناہوں کی زنجیر انسان کو غلط راستوں پر ڈھکیلتی ہے اور اس کی زندگی بے سکونی اور اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے. اس تاریک راہ سے روشنی کی طرف پلٹنے کا واحد ذریعہ توبہ ہے, یعنی ریپینٹنس. کہ وہ توبہ جو ہے وہ بندہ کرتا ہے, اور توبۃ النسو, جیسے آج کل جو ہم توبہ کو جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چلو گالوں پہ چپت لگا لی تھوڑی سی اور بس یہ توبہ تلّہ کر لیا ہم نے تو یہ توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ جو ہے یہ اس کے تین جز ہیں. ایک تو یہ کہ ندامت ہو, جو گناہ کیا اسے ندامت ہو دل میں. دوسرا یہ کہ پختہ ارادہ ہو کہ وہ گناہ آئندہ میں کبھی بھی زندگی میں نہیں کروں گا, یعنی یہ بڑا ہی اہم وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا یہ کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا. جیسے بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے, میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, انہوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بے نمازی ہے, اس کو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی نماز کی طرف آؤ, نماز فرض ہے, ہاں ٹھیک ہے اگلے جمعے سے میں شروع کروں گا, اگلے رمضان سے شروع کروں گا, ٹھیک ہے نا, تو توبہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. توبہ تو فوراً, نماز تو فوراً فرض ہے, فوراً فوراً, اور جو نمازیں پچھلی قضا ہوئی ہیں وہ سب کی سب توبہ کر کے اس کو ادا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں توبہ کی جو مشہور, کہ ندامت ہو, ٹھیک ہے, اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو, ٹھیک ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پہ توبہ کرے, تو یہ جو ہے سچی توبہ ہوگی, توبۃ النسو ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا توبہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا.
سبحان اللہ.
مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا شعر مجھے ابھی یاد آ رہا ہے.
سبحان اللہ.
آپ فرماتے ہیں گناہ گار پر جب لطف آپ کا ہوگا, یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت جب گناہ گار کے گناہوں بھرے اعمال نامے پر پڑے گی, کہ گناہ گار پر جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا.
اگر یہ نظم میں ہو جائے.
ہاں یہ 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 جو انہوں نے فرمایا نا,
جب لطف آپ کا
اس میں جو ہے نا میں تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کہ الحمدللہ اس میں جو دوسرا جو مصرع ہے کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, اس میں کیا کا لفظ چار بار آیا ہے.
اللہ, ٹھیک ہے نا,
اور چاروں بار کا مفہوم الگ ہے.
اللہ,
یعنی آپ فرماتے ہیں کیا بغیر کیا, یعنی وہ گناہ جو بندے نے کیے ہوں گے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی تو وہ ایسے ہی ہو جائیں گے کہ بے کیے ہیں, جیسے کیے ہی نہیں, یعنی مٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور بے کیا کیا ہوگا, یعنی وہ نیکیاں جو بندے نے چھوڑ دی تھی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ایسی ہو جائیں گی جیسے اس نے ادا کر لی ہو. کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا. تو الحمدللہ توبہ کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں, بے شمار فضیلتیں ہیں. اگر ایک واقعہ وقت ہو تو میں عرض کروں توبہ کا ایک واقعہ. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. جب اس کے ضمیر نے ملامت کی تو وہ توبہ کے لیے کسی ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں, کو میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو وہ شخص جو ہے وہ علم دین سے جو ہے نابلد تھا, اس نے کہا ارے 99 ایک نہیں دو نہیں 99 قتل, تیرے پہ تو مطلب بہت سخت گناہ تو نے کیا ہے اور اس توبہ کی معافی تو بڑی مشکل ہے. تو اس نے جو ہے تیش میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل ہو گئے, اب 100 قتل ہو گئے, پھر اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ میں نے 100 قتل کر دیے. پھر وہ ایک اللہ کے نیک بندے کی طرف جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری گناہوں کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ تو وہ اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یقیناً تو نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کی کوئی حد و انتہا نہیں. تو ایک کام کر کہ تو ایک فلاں بستی ہے جہاں اولیاء اللہ بستے ہیں, اس اولیاء اللہ کی بستی کی طرف جا. جب وہاں جا کر تو ان اولیاء اللہ کے ہاتھ میں جب توبہ کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ غفور الرحیم ہے, تجھے معاف فرما دے گا. وہ بندہ اس ارادے سے اس بستی کی طرف چلتا ہے, مدینۃ الاولیاء کی طرف چلتا ہے, اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چلتا ہے. اور وہ جب وہاں جا رہا ہوتا ہے آدھے راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے, ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں. اب رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں, عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں, دونوں میں تکرار ہوتی ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوتا ہے معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپ لیا جائے, جس طرف کی زمین کم ہو اسی طرف کے فرشتے اسے لے جائیں. جب دونوں طرف کی زمینوں کو ناپا جاتا ہے تو جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا تھا وہ زمین کم تھی, اور وہ جو جگہ تھی جہاں اللہ کے ولیوں کی بستی تھی وہ زمین زیادہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصہ زمین کو حکم فرماتا ہے, وہ زمین ایک بالش کم ہو جاتی ہے, پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان.
یہ گویا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے, اور پھر فرمانے کہ جو توبہ کرتا ہے اس کو مغفرت بھی ملتی ہے اور اللہ کریم جنت بھی عطا فرماتا ہے. زبردست کریم رضا بھائی, زبردست گفتگو فرمائی ہمارے رفیق بھائی نے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے واقعی. عرفان بھائی, توبہ تو ایک بڑی انمول اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے کہ جو کیا ہوتا ہے وہ بے کیا ہو جاتا ہے. تو سچی توبہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور توبہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنی زندگی کی سمت کو درست کرنا ہے تو توبہ سے تو دوستی کرنا پڑے گی. توبہ تو ایسی ہو کہ بس جہاں غلطی کوئی ہو جائے محسوس ہو کہ یار مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں ضمیر جو ہے نا وہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے, ہر غلط کام پر ٹوکتا ہے. جب محسوس ہو کہ مجھ سے کچھ غلط ہو گیا فوراً نادم ہو جائیں اور سچی توبہ کر لیں. انشاءاللہ یہ سچی توبہ کرنا پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور جو ہم سیدھی سمت پہ سفر ہمارا جاری ہے اس کو رکنے نہیں دے گا. اور آدمی توبہ میں ٹال مٹول کرے, یار ابھی توبہ کروں گا پھر گناہ ہو جائے گا, ابھی توبہ کروں گا پھر مجھ سے غلطی ہو جائے گی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی گاڑی ٹریک سے ہٹ رہی ہے, آپ سیدھے رستے کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں. یہ شیطانی وسوسہ ہے, اس کی کاٹ کریں, توبہ کریں اور اپنی سمت کو پھر درست کریں. ہمیں سیدھے رستے پہ چلنا ہے. حکیم غزالی بھائی, توبہ کرنے کے جو فوائد ہیں, جو فائدے ہمیں حاصل ہوں گے کہ ہم سیدھی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, ہم اپنی سمت کو درست کرنا چاہتے ہیں, غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں ہم بریک لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں پھر سفر اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اس بار بار توبہ کی کیا فضیلت, کیا برکت اور ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟
دیکھیے, توبہ کو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں, یا مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں, کوئی گھر کا کام کرتے ہیں, کوئی بھی ہم کسی بھی قسم کا دنیا کے اندر کام کرتے ہیں, جب اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں. کس طریقے سے چھوڑ دیں کہ جناب ہم نے اب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں جو غلطی ہوئی ہے اس کو درست کرتے ہیں, نہ کہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں.
کام کو چھوڑ
جی, اس غلطی کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہم.
صحیح.
تو یہی توبہ ہے. انسان بتقاضے بشریت اگر گناہ کر بیٹھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اس امت کے اوپر کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنی زبان اور دل سے, جیسے ابھی ہمیں وضاحت بھی کی گئی کہ توبہ کی کتنی اس میں شرائط ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں کہ جو ہم پوری کریں, تو جب ہم دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے, دل بھی حاضر ہوگا, عمل بھی چھوڑ دیں گے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم غفور الرحیم پائیں گے.
سبحان اللہ,
وہ ہے غفور الرحیم, ہماری توباؤں کو قبول کر لے گا. پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ جس چیز سے گناہ کیا جاتا تھا وہ چیز بسا اوقات اسے کاٹ دیا جاتا تھا, اور کسی کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس امت پر کہ آج ہم دن رات میں نہ جانے کتنے گناہ کر لیتے ہیں جس کی ہم شاید شمار بھی نہ کر سکیں, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے اور ہم اس پردے میں ہیں. اللہ نے ہمارے عیبوں کو, ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے, تو ہم اس اللہ کی طرف کیوں نہیں جھکتے, اس اللہ کی بارگاہ میں ہم کیوں نہیں جاتے جس نے ہمارے اتنے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے کہ جو ہم تنہائی میں الگ کرتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے گناہ الگ کرتے, اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ ہم لوگوں سے بھی نہیں شرم کرتے ہیں اور گناہ پہ دلیر ہو گئے, لیکن اللہ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہوا ہے کہ ہم توبہ کریں. کہ جب انسان سرکشی کرتا ہے, گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اب توبہ کا ایک فائدہ کیا ہے؟ جو بندے سے گناہ ہوا, اب اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار میں نے یہ غلط کر دیا, غلط کر دیا, کیا کرے؟ اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. ابھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں, اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے, ایک ذات ہے,
اللہ
ایک ذات ہے, کہ میں جتنا بگڑ جاؤں, میں جتنا غلط ہو جاؤں, لیکن جب میں اس کی طرف چلوں گا تو اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی.
سبحان اللہ.
یہ فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم چلتی ہے, اور جب کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے. تو جب ہم اللہ کی طرف بڑھیں تو صحیح, ہم اپنا قدم تو بڑھائیں, پھر دیکھیں اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کتنی چھما چم برستی ہے. اچھا, بعض لوگ, ہم بھی کہتے ہیں, بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے, قرب یعنی اللہ کے ہم قریب ہو جائیں, اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے, ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. تو اس کا سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ توبہ ہے.
اللہ,
کہ جب بندہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے, اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے, تو اسے توبہ کرنی ہو.
توبہ کرنی,
بتقاضے بشریت پھر گناہ ہو جائے, پھر توبہ کر لے. یہ نہ کہے کہ جناب میں نے تو اتنے گناہ کر لیا, میں کیا توبہ کروں, میں تو پھر گناہ کر بیٹھوں گا. مستقبل میں کون کیا جانتا ہے, یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے گناہ کی جو توبہ کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی کہ آئندہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے بچا لے. اور شیطان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ وہ توبہ پکی والی توبہ کریں ہی نا, اس لیے وسوسے ڈال دیتا ہے دلوں کے اندر وہ. اچھا, گناہ جب ہم کرتے ہیں نا, جس طرح فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے, اور اگر توبہ نہ کرے, دوسرا گناہ کرے, تیسرا کرے, یہاں تک کہ وہ دل جو ہے وہ سیاہ
ہو جاتا ہے. غزل بھائی, یہ تو بڑی اپنی زبردست بات کی کہ بھائی یہ قرب مل گیا یوں, تو کیا آدمی کو زندگی میں جو اس کی چیزیں ہیں اس میں بھی کوئی فائدہ دیتی ہے توبہ؟
جی جی, میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ سیاہ نقطہ توبہ کرنے سے مٹتا ہے, جب اس کا دل منور ہو جائے گا, جب دل اس کا چمک جائے گا توبہ کرنے کی وجہ سے, وہ سیاہی اٹ جائے گی, تو یقیناً جب دل منور ہو گیا تو اس کی زندگی منور ہو جائے گی. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نوسط اس کے لائف میں آتی ہے, اس کے کاروبار میں آتی ہے, اس کے گھر بار میں آتی ہے, اس کے روزی روزگار میں آتی ہے, اس کے جسم میں آتی ہے, اس کے ہر معاملے میں اس کی نحوست آتی ہے.
اللہ,
جب نحوس, دیکھیں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ہومیوپیتھ ایک طریقہ علاج ہے, ٹھیک, اس کی جو بنیاد رکھی گئی تو اس میں بنیاد رکھنے والے جو ہیں ڈاکٹر ہانیمن, جو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ برائی کرتا ہے, جب بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں.
اچھا, زبردست.
اور وہ تبدیلیاں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں.
اللہ اللہ,
تو آج اگر ہم برائیاں کر رہے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر اس کی تبدیلیاں آئیں گی. اس کا آپ یوں ایگزامپل کر لیجئے کہ آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کے اور میرے سامنے کوئی بات ہوئی ہوئی ہے, ہم دونوں اس کے گواہ ہیں, اور جب بات ہو رہی ہے تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, فوراً اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں تو میرے اندر ایک کیفیت آ رہی ہوگی اس وقت, یار میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ تو جانتے ہیں ساری بات, वो कैफियत जब आ रही होगी तो हमारी बॉडी में उसका असर पड़ता है, जब हमारी बॉडी में उसका असर पड़ेगा तो यकीनन वो गुनाह हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, लाइफ में हम बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं, बच्चे के सामने गुनाह कर रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, गुनाह नहीं है, लेकिन क्या है कि हम सिगरेट पी रहे हैं, हम बच्चे हो गए तो सिगरेट मत पी, असर आएगा।
सही।
तो जब हम गुनाह कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो बच्चे यानी हमारे जो औलाद है, हमारी जो नस्ल है, हमारे जो घर वाले हैं, उनके अंदर उसका असर नहीं आएगा।
भाई आप तो ये बात कर रहे हैं कि भाई कर रहे हैं, हमारे वहां तो ये कैफियत है कि हम अपने बच्चों को इस पर यूं कहना चाहिए ना उत्साह रहे। यानी ये हमने ऐसे लोगों को देखा कि बाकायदा गालियां सिखाते हैं बच्चों को, और अच्छा किसी मामले में अगर बच्चे कहीं पर दरगुजर से काम ले लेना या खामोशी इख्तियार कर ले, बल्कि यूं कहा जाए अगर गलत नहीं होगा कि बच्चे बाहर जाएं और बाहर वालों से लड़ाई हो जाए बच्चों से और वो कुछ कहे बगैर आ जाए, तो घर में तरबियत यूं दी जाती है, क्या हुआ घर में तो सबको मारते फिरते नजर आते हो, बाहर पिट के आए थे, अब्दुल्लाह भाई है नहीं ऐसा, बिल्कुल अजीब कैफियत है ना। यानी कि हमें तो होना तो ये चाहिए था कि हम इनको जो है समझाते कि बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, कार्रवाई नहीं की,
बच्चों की लड़ाई में जो है फिर वो बड़ों की लड़ाई,
बड़ों की लड़ाई होती है, फिर अंजाम होता है वो हमारे सामने होता है, कचहरी के तक जो है नौबतें पहुंच जाती
है,
मामला बड़े बिगड़ जाते हैं। आपने जो बात की ना गजल में वक्त है कि मतलब हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की भी तरबियत करें, करीम अदा भाई क्या ख्याल है इस मामले में, यानी तौबा तो है तोबा के मामले बच्चों की भी तरबियत,
तोबा करेंगे ना बच्चों के सामने अगर हम इसका इजहार करें, यहाँ मैं तोबा कर रहा हूँ,
अल्लाह
बच्चों को भी आदत
तरगीब मिलेगी,
उनको तरगीब मिलेगी। हम देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो जरूरी नहीं कि हर बात हम उन्हें बिल्कुल कर बताएं कि यूं करो यूं करो, नहीं ऐसा नहीं, बच्चे सबसे पहले हमारे अमल को देखते हैं बड़े को, फिर उसे वो फॉलो करते हैं। जब बच्चे के सामने हम अच्छाई कर रहे होंगे, आप देखें घर में हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, छोटे बच्चे हैं वो आके खड़े हो जाएंगे, जैसे भी उनको आती है बस वो अपने हिसाब से नमाज, तो क्या है बच्चों बच्चे जो है वो बड़ों को फॉलो करते हैं। तो अब हमें देखना यही होगा कि जब गुनाह करने से हमारे बदन पर हमारी लाइफ में नहुसत आ रही है अपोजिट, तो जब हम तौबा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी लाइफ में इसकी बरकतें आएंगी और इसकी रहमतें हमें इंशाल्लाह ताला मैसर होंगी इंशाल्लाह ताला।
हमें अपनी ज़िंदगी की समत को भी दुरुस्त करना है, अपनी औलाद की तरबियत भी करनी है ताकि उनकी ज़िंदगी की समत भी दुरुस्त हो जाए। हमें ख़ुद भी तौबा करनी है, अपने बच्चों को भी जहन देना है ताकि उनकी भी तरबियत होती रहे, वो भी बार बार तौबा करें, और तौबा करने की बरकत आपने सुनी कि बीमारियाँ भी दूर होती हैं, जो जिस्म में तब्दीलियाँ आनी होती हैं गुनाहों की वजह से आती हैं वो भी इंशाल्लाह ज़ाहिल हो जाएंगी और दिल पाक साफ और मुनव्वर होगा, अल्लाह की मोहब्बत उसके रसूल की मोहब्बत हमारे कल्ब में इंशाल्लाह पैदा होगी, ये तौबा का फ़ायदा होगा। मदनी चैनल के नादरीन हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट्स शामिल होते हैं और एक सेगमेंट हमारे प्रोग्राम में ये भी होता है कि शेख तरीकत अमीर आले सुन्नत दामत बरकात मुदालिया का पैकेज दिखाया जाता है, तो आइए देखते हैं हमारे शेख शेख तरीकत अमीर आले सुन्नत क्या इरशाद फरमाते हैं।
चारों तरफ बेअमली, फितना फसाद, मफाद परस्ती और मतलब बहुत कुछ है, हमदर्दियां भी अब कम हो गई है, हर एक बताइयों की या शेख अपनी अपनी देख में मगन है, अभी इस तरह के हालात में हम क्या करें। इसमें यह होता है कि बंदा अपनी सुधार की कोशिश करे, अपनी इस्लाह करे और दूसरों की इस्लाह के लिए भी कोशिश करता रहे। तो इस तरह अगर सिर्फ यूं सोच कर के चारों तरफ फितने, कोई सुनता नहीं है कोई मानता नहीं है, छोड़ो यार, तो इस तरह तो मतलब कुछ भी नहीं होगा। हमें तो हुक्म है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर चे वो एक ही आयत हो। तो अब ये कि एक ही बात, एक ही रिवायत, एक ही नेकी की दावत का कोई हिस्सा भी अगर हम जो खुश उसलूबी के साथ परफेक्ट बिल्कुल दुरुस्त दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तो हम पहुंचाएं। तो ये सब एक दूसरे को पहुंचाना शुरू करेंगे, एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये कि इस्लाह होगी, اصلاح ہوگی تو خوف خدا پیدا ہوگا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے گا، اور اس طرح آپس میں محبت، مودت، اخوت، بھائی چارہ یہ سب پیدا ہوگا، اور یہ فتنوں کا قلع کما ہوگا. خالی چاہنے سے نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا. کوشش کریں. من جدا وجدا، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میری طرف سے ہوگی اور اس کی تکمیل نے اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کو پورا فرمانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پورا کرے گا. اخلاص ہونا چاہیے. تو ایک فرد بھی بہت کچھ مطلب کر سکتا ہے. میں تو بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی رحمت سے ہی جو کچھ آپ کے سامنے ہے. ہم پہلے ہم خود بھی برسوں سے کڑتے ہی تھے، خالی باتیں کرتے تھے، کڑتے تھے کہ یوں اور یوں، جو سمجھتے سمجھ جائیں گے. پھر جب اللہ نے موقع دیا اور جب قدم اٹھایا تو لوگ پیاسے ہم نے دیکھا، بہت پیاسے. ان پر کوئی جو ہاتھ رکھ دے اس کے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہے کہ بہت جلدی کامیابی نصیب ہوئی. حیرت انگیز، انبیلیویبل کامیابی مجھے ملی ہے اللہ کی رحمت سے. جدھر گیا ہوں لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. ٹھیک ہے، بعض جگہ مذاق بھی اڑا، اب بھی مذاق اڑتا ہے. تو یہ کہ اگر میں مذاق اڑانے والے کو دیکھتا ہوں یا تہمت باندھنے والے کو دیکھتا ہوں تو وہ اکا دکا ہے. اور پیٹ تھپکنے والے، دعائیں دینے والے اور پھول کے گجرے پیش کرنے والے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ تھوڑوں کی خاطر کوئی اپنے کام کو چھوڑنا تو ہے نہیں، سمجھے. بلکہ زیادہ نے بھی مخالفت کی. جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے کام تو نہیں چھوڑا، اولیاء کرام نے کام تو نہیں چھوڑا، جن کا کام کرتے رہے. تو ہم تو ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. تو انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے نا، کام کو سلام ہے. اپنا کردار بھی درست ہونا چاہیے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم. کیا خوبصورت گفتگو ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی. اور واقعی من جدا وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. یہ حقیقت ہے. اور یہی ترغیب ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں دلا رہے ہیں کہ ابتدا ہم نے کرنی ہے، شروعات ہم نے کرنی ہے، اور اختتام اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. تو زندگی ایک سفر ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ سفر بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اور دیکھیں، زندگی ایک بار ملتی ہے اور زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اسی زندگی میں ہمیں امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو درست سمت پر گزارنا ہے. اگر درست سمت پر گزریں گے، جائیں گے، چلیں گے تو منزل پر پہنچیں گے. اور اگر سمت میں بھٹک گئے تو پھر جو منزل ہے نا ہماری، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے، ہمیں منزل نہیں مل سکے گی. اور یہ ایک بار کا چانس ہے، دوبارہ چانس نہیں ہے. اگر غلط راستے پہ چلے گئے اور زندگی کا سفر بیکار ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت و رسوائی مقدر بن سکتی ہے. اگر سمت درست ہوئی اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہے، اور بار بار غلطی ہونے پر توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں نادم رہے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا اور دائمی راحتیں اور خوشیاں ہمارا مقدر بنیں گی. اختر بھائی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس سفر پہ ہم جا رہی ہیں، زندگی کا سفر گزر رہا ہے، کیا ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم بار بار ہم چیک کرتے رہیں کہ ہم درست سمت پر ہیں کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟
یقیناً زندگی ایک قیمتی امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور یقیناً زندگی کے مختلف راستے ہوتے ہیں، پیچ و خم تو چلتے رہیں گے. یہ ممکن ہے کہ تم پانی پر چلو اور تمہارے قدم نہ بھیگے.
اللہ،
زندگی کا حصہ ہے، خطائیں بھی ہوں گی، وہ پھر توبہ کی طرف واپس آنا پڑے گا. اور پھر ایک باشعور اور کامیاب انسان وہی ہے جو بار بار اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے.
اللہ،
جتنا زیادہ یعنی نا، وہ جو روایت ملتی ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اس کے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو جتنا زیادہ وہ اپنے عیبوں پر مطلع ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرے گا. اور ایک بار کم سے کم جب وہ اپنا جائزہ لے گا نا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، کتنی جگہ پر کھڑا ہوں، اور پھر کیا میری زندگی کا محور کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، یعنی کوئی مادرزاد ولی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ، ان کو لے لیں. آپ تشریف لائے دنیا میں، آپ پہلی نماز جو پڑھی آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھا. ہے نا کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور آگے چلتے رہے گئے اہدنا الصراط المستقیم, میرے رب مجھے سیدھی راہ پر چلا. اور یقیناً مادر ذات ولی کی آخری نماز میں اس میں یہی الفاظ تھے اہدنا الصراط المستقیم. تو جو مادر ذات ولی ہے وہ پوری زندگی نمازوں میں گزار کر بھی, یعنی ایک تو یہ کہ زندگی کی سمت درست کرنی ہے اور پھر درست رکھنی بھی ہے, آگے پیچھے میں نہیں جانا ہے نا. وہ بات جیسے ہمارے دنیاوی طور پر کہتے ہیں کہ کپ جیتنا کمال نہیں ہے, پھر اس کپ کو اپنے پاس رکھنا بھی کمال ہے کہ آپ ہر سال اس کی دفاع بھی کرنی ہے. تو درست سمت میں جانا بھی ہے کرنا بھی ہے, سمت کو درست کرنا ہے اور پھر بالکل اسی کا خیال بھی رکھنا ہے. تو جب بندہ ساری عمر ایک نیک انسان, ایک اللہ کا ولی, ایک نمازی ساری عمر یہ کہتا رہے آخری نماز میں بھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, میرے رب مجھے سیدھی راہ پر چلاتا رہے, تو پھر ماں و شما ہمارے معاشرے میں جو بالکل ہی زندگی کے آگے پیچھے چلے گئے ان کو کتنی ضرورت ہوگی زندگی.
سر بھائی وہ کون سی چیزیں جن پر توجہ کرے آدمی؟
توجہ یہ کہ اپنا محاسبہ کرے, جیسے میڈیکل چیک اپ کرتے نا بار بار اپنا, اور یہ وہ چیک اپ ہے جو روحانی چیک اپ کہلایا جائے گا. بار بار اپنا محاسبہ کرتا رہے گا کہ زندگی کے جانچنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ترجیحات, اعمال اور رویوں کا جائزہ لے کہ میں کہاں تک صحیح جا رہا ہوں اور کہاں غلط, میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے مطابق اطاعت کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے, یا خدا نہ خواستہ اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں. اور پھر زندگی کے جانچنے کے لیے فوری طور پر اپنی عبادات کا جائزہ لے کہ کیا میں اپنی نمازیں وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں, رمضان کے فرض روزے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہوں, کیا ہم اپنی مال کی زکات باقاعدگی کے ساتھ اور پوری ادا کرتے ہیں, کیا ہم نے استطاعت ہونے کے باوجود ابھی تک حج ادا کیا یا نہیں کیا, اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہماری عبادات محض ایک رسم و رواج کا معاملہ رہ گیا ہے یا اس میں ہمارے دل کی کیفیت بھی شامل ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ, اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی زبان پر قابو رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے نا. کہ بولا انسان کو کمال تک پہنچانے والی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ دماغ ٹھنڈا رہے, زبان میٹھی رہے اور دل نرم رہے.
سبحان اللہ.
بولا اگر یہ تین چیزوں پر قابو پا گیا تو برکتیں ہوں گی. اور پھر مزید یہ کہ زندگی سمت بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات کا بھی جائزہ لیتا رہے کہ ہمارا رزق حلال کا ہے یا نہیں, خدا نخواستہ حرام روزی تو نہیں کھا رہے ہم, یوں ہی اپنے معاملات میں دیانت داری اور امانت داری کا بھی جائزہ لیں, ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے, ہم سود اور رشوت کا لین دین تو نہیں کر رہے, اور مزید آگے چلتے رہے کہ وقت اور زندگی کا استعمال, ہم اپنا وقت فضول اور ایسے کاموں پہ تو ضائع نہیں کرے کل ہمیں اس کا جواب دے ہونا پڑے, کیا ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں, کیا ہم علم دین حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے میں صرف کرتے ہیں اپنا وقت, اور اس کو مختصر کر دیا جائے تو الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت کے قربان جائیں کہ وہ نیک اعمال کا جائزہ ہو گیا ہے نا. کہ وہ تو روزانہ کا معاملہ ہے کہ روزانہ لیا جائے. اور آخری بات جو میں عرض کر دوں, مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں زندگی کا تعین درست کرنے کے لیے, سب درست کرنے کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جائزہ لینا چاہے اپنا نا کہ اس وقت رب کی بارگاہ میں میرا مقام کیا ہے, تو ایک دفعہ غور کر لے کہ اس وقت وہ کس کام میں لگا ہوا.
اللہ
خود بخود بڑے آسان الفاظ میں پتہ چل جائے گا کہ میرے جو کام اس سے ہو رہے ہیں وہ اللہ کی رضا والے ہو رہے ہیں یا اس کی ناراضگی والے ہو.
آپ نے تو
سبحان اللہ
کہا جائے نا اختر بھائی کہ آپ نے چیک لسٹ دے دی ہم کو,
اللہ
عبادات کی ایک لسٹ بنا لے,
عبادات کی لسٹ بنا
کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں اور کس انداز سے کر رہا ہوں ہے نا, پھر دوسرے معاملات کی لسٹ بنا لے کہ جو میرے معاملات گزر رہے ہیں وہ بھی احکام خداوندی کے ذریعے ہی گزر رہے ہیں یا اس کے خلاف چل رہے ہیں. تو یہ پوری جب چیک لسٹ بن جائے گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کی سمت کا تعین بہترین ہو جائے گا, اور اگر اللہ نہ کرے کہیں جھول ہوگا, کمزوری ہوگی, تو اس کو درست کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے.
اور کریں نہ تو وہ دونوں چیزیں آ گئی, پھر دوبارہ حقوق اللہ بھی آ گئے, حقوق العباد بھی.
زبردست.
تو آئیے اپنا ایک اور سیگمنٹ دیکھتے ہیں, نیکی کی دعوت.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
پیارے پیارے اسلامی بھائیو, انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں, دشواریاں بھی آتی ہیں. اگر ان مشکلات کی آسانی مل جائے اور ان دشواریوں سے چھٹکارا کا کوئی حل مل جائے نا, انسان کتنی مصیبتوں, آفتوں, آزمائشوں سے بچ سکتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلط سمت پہ چلے جاتے ہیں اور مشکلات آنے پر مطلب کہ ان کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. ایسے بہت سے لوگ ملیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو اس کو اپنے اوپر بہت بڑی مصیبت تصور کرتا ہے, بالکل اپسیٹ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہمارا کیا بنے گا. ان کے لیے مطلب زمین تنگ ہو جاتی ہے, اور حتیٰ کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے ہونے کے باوجود وہ ایک مصیبت یا دشواری آنے پر ان کو یوں لگتا ہے کہ میری زمین تنگ ہو گئی ہے اور میرا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ حسن زن سے ہٹ کر بد زنی کا شکار ہو جاتا ہے. اور بس وہ ایک جیسا آج ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ جملہ عام ہے, میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے, مجھ پہ یہ آفتیں کیوں آ رہی ہے, میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں تو یہ بھی کرتا ہوں, اس طرح کی مطلب کہ وہ سوچ رکھتے ہیں. حالانکہ اگر ہم جائزہ لیں اپنے اسلاف کا, اسلاف سے مراد ہمارے بزرگان دین, ہمارے اولیاء کرام, ہمارے جو پیشے بزرگ گزرے ہیں, اگر ان کا ہم جائزہ لیں کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی مشکلات آتی تھی نا, تو ان کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے حساب سے وہ زندگی گزاریں گے, ان کو کوئی مشکلات مطلب ہے کہ ان کے راستے میں کوئی مشکلات آئیں گے بھی نہیں, ان کو پتا ہے. لہذا اس پہ بالکل مکمل یقین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور مشکلات کو وہ فیس کرتے تھے, واویلا نہیں کرتے تھے. اب آئیے ان مشکلات کا حل کیا ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری دعا ہے. کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہے, لیکن تو جسے آسان بنا دے وہ آسان ہو جاتا ہے, اور تو جب چاہے مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. یعنی ہمارے ساتھ آنے والی دشواریاں, مشکلاتیں, پریشانیاں ایسی ہیں جن کو حل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے. انسان باوضو ہو جائے, دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے اور رزق حلال کمائے, رزق حلال کھائے اور دیگر حرام کاموں سے اب بچتے رہیں, اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے, انشاءاللہ قبول ہوگی. اللہ پاک کے مبارک نام ہے کیا, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا رزاق ہو, ان کے وسیلے سے دعا مانگے. یا رزاق ہو, میرے رزق میں اضافہ فرما. یا غفار ہو, میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کے نام کا وسیلہ دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سے دعا کرائے. اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ایک مسجد میں گئے, دیکھا کہ آگے صف پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, اور اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا کے معمولات تھا جہاں کوئی نیک بزرگ دیکھتے ان سے دعائیں مغفرت کراتے. آپ ان کی طرف بڑھے تو مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی تھی, اور یہ روایتوں میں آتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نیک لوگ کرتے ہیں نا وہاں مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی. آپ سمجھ گئے پہنچا ہوا بزرگ. آپ ان کے قریب گئے کہ ان کو کہو کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. اتنے میں ان بزرگ نے ہاتھ اٹھا دیا اور دعا کی, یا اللہ جو پیچھے آ رہا اس کی مغفرت فرما. یہ مطلب بزرگ سے اللہ کے نیک بندے تھے, پہچان گئے. اعلی حضرت واپس چلے گئے کہ بھائی ان کو پتا چل گیا میرا مقصد پورا ہو گیا, میں واپس چلا جاتا ہوں, ان کو نہیں چھیڑوں, یہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہے نا. تو نیک لوگوں سے دعا کرے, نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کرے. اب یہ مہینہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ کو پسند ہے, ان کے وسیلے سے دعا مانگے. یا اللہ تیرے نیک بندے کا واسطہ میری مغفرت فرما, میری مشکلیں آسان فرما, میری پریشانیاں دور فرما. انشاءاللہ ہماری مشکلات بھی دور ہوں گی, پریشانیاں بھی دور ہوں گی, مشکلات کا حل بھی نکلے گا. اچھا ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں, مسلمان پہ اگر مشکلات, پریشانیاں, دشواری آتی ہے نا, مسلمان کے لیے نعمت ہے. مسلمان بھی صبر کرے, واویلا نہ کرے, اس کو ثواب ملتا ہے, اس کے گناہ دھلتے ہیں, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور قیامت کے دن بھی یہ چیزیں اس کے بڑی کام آئیں.
نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بڑی خوبصورت نیکی کی دعوت ہم نے سنی. واقعی زندگی کے سفر میں مشکلات اور پریشانیاں تو آتی ہی آتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب کوئی زندگی اس طرح گزار دے کہ اس کو کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہ آئے. اور دکھ, تکلیف اور پریشانیاں یہ جب بھی مسلمان پر آتی ہیں تو اس کے گناہوں کو مٹاتی ہیں, اس کے درجات کو بلند کرتی ہیں, نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں. اور پھر درست سمت میں ہم نے سب سے پہلی بات یہ سنی کہ ہمارا اللہ پہ یقین کامل و بھروسہ ہونا چاہیے. جب دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں ہوتی ہیں تو انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے, اور قریب ہو جائے, مالک سے جڑ جائے اور روئے, گڑگڑائے, مانگے اللہ سے کہ یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما. تو اگر پریشانیاں آئیں اور بندہ اور اللہ سے دور ہو گیا, نمازیں بھی چھوڑ دیں, عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا, یہ تو پھر واقعی اپنی منزل کو فراموش کر دے گا. اور جو ضروری چیزیں تھیں اپنی سمت کو درست رکھنے کے لیے رفیق بھائی, تو پھر تو انسان غافل ہو جائے گا اور آخرت کا نقصان کرے گا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ درست سمت پہ چلنے کے لیے مشکلات بھی آئیں, پریشانیاں بھی آئیں, تو کیا کرنا چاہیے؟
جی محمد کریم رضا بھائی, یہ بالکل صحیح نیکی کی دعوت میں جو ہائی لائٹ کیا گیا, جو مین چیز, یہ واقعی آج کل کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ شیطان جو ہے وہ ایسا ہمارا دماغ گما دیتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی یا مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی. حالانکہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہماری اصلاح کے لیے کہ ہم تو سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو واقعہ کربلا کی طرف لے جائیں, او ہو, وہ نفوس قدسیہ جن کے اشارے پہ لوگوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, جن کی سفارش پہ لوگوں کے گناہ دھل سکتے ہیں, یعنی کہ ان نفوس قدسیہ پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے حرف شکایت نہیں لائے,
صبر عبادات میں بھی کوئی کمی نہیں.
اللہ اکبر. تو مقصد کہنے کا یہ, ہمیں جو ہے شیطان یہ باور کراتا ہے, یہ بہکاتا ہے کہ بھائی تو تو بڑا نیک ہے, تو تو بڑا پارسا ہے, ٹھیک ہے نا, تیرے سے پتہ نہیں کیا غلطی. میں تھوڑی سی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے, میں چینل کے ناظرین سے میں چاہ رہا ہوں شیئر کروں. دیکھیں ہم جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی جاب ہے, ٹھیک ہے. ہمارا سیٹ جو ہے ہمیں 20,000 25,000 50,000, ٹھیک ہے, لاکھ روپے جو بھی ہے تنخواہ وہ دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اس کی یعنی کہ جاب کرتے ہیں, وہ جو کہتا ہے وہ اس کو حکم بجا لاتے. کبھی وہ کہتا ہے بھائی کل ذرا جلدی آ جانا, ٹھیک ہے, ایک اہم اسائنمنٹ ہے, اس پہ کام کرنا ہے, تو ہم جو ہے نا جلدی پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت میں تو ہم پل بڑھ رہے ہیں.
بے شک
ذرا ہم ہاسپٹل کا ایک چکر لگائیں اور وہاں پر جو بےچارے سسکتے ہوئے مریض ہیں جو کہ موت مانگ رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے, ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہیں, آنکھیں سلامت ہیں, عقل سلامت ہے, لیکن اس کی اس قدر نعمتیں کھانے کے باوجود اس کی ہم نافرمانی کتنی کر رہے ہیں. ہم فجر کی نماز ہو رہی ہے, ہم سوئے پڑے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ سیٹ ہمیں جو ہے نا 10,000 12,000 20,000 25,000 50,000 تنخواہ دے دیتا ہے, اس کی اطاعت میں ہم اس طرح چاقو چوبند ہیں کہ صبح جلدی بلائے تو ہم چلے جاتے ہیں, نیند کو قربان کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم صبح کہہ رہا ہے, لیکن ہم فجر کی نماز جو ہے اللمان والفیض بستر میں ہی وہ کر دیتے ہیں.
تو
یہ شیطان نے ہمیں اتنے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود ہمارا ذہن ایسا بنا دیا کہ تجھ سے پتہ نہیں کیا خطا ہوئی کہ تیرے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے.
رفیق بھائی آپ کی گفتگو سے ایک بات میں ربی, جیسا آپ نے کہا نا, تو یعنی سمت کا تعین جو آپ نے کیا وہ تو اللہ کی اطاعت فرما برداری والے کاموں میں کرنا ہے, اور یقیناً سمت کے ساتھ ساتھ ایک نیا دن آئے گا زندگی میں, پھر آپ کا سلسلہ شروع ہوگا اس سمت کی طرف. تو جب وہ دن آئے نا آپ کی زندگی میں, تو فوراً جو ہے وہ آپ نے کہا نا بھائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لبیک کہتے ہوئے آدمی جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائے. یعنی جیسے ہی دن کا شروع ہو تو وہ اپنی سمت کو پانے کے لیے مسجد کی حاضری کو جو ہے وہ یقینی بنا لے. زبردست بات کی آپ نے, یہ حقیقت ہے کہ صبر اس کے ساتھ, یعنی ہم جو دیکھیں نا, تو اگر کہا جائے تو اکثریت غزالی بھائی اس وقت ہماری کیفیت یہی ہے کہ عبادات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, اور معاملات سے بھی ہم کوسوں دور ہیں. جیسے مسلمان کے ساتھ ہمارے معاملات ہونے چاہیے, گھر والوں کے ساتھ ہمارا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات میں جو ہے ہمیں جیسا اسلام بتاتا ہے ویسا رشتہ ہمیں جوڑنا چاہیے, لیکن ہم اس سے محروم نظر آتے ہیں. تو میں کریم بھائی آپ نے ایک بات جو کی تھی کہ بھائی نماز پڑھتا ہوا کسی کو دیکھیں اور پھر آپ نماز پڑھیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ ویسی نماز پڑھیں, وہ نماز کو کس طرح درست کرے گا اس کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں آپ؟
ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہوتا ہے زندگی بہتر بنانے میں کہ ایک کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے. اسکرین پر ایک کتاب دکھائی جاتی ہے, اس کا تعارف ہوتا ہے, اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں.
نماز دین کا ستون ہے, نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز پڑھنا مسلمان کو رب کے قریب کرتا ہے, پر اس نماز کو بہتر انداز میں پڑھنا ضروری ہے, لیکن نماز کی درست ادائیگی سیکھنا بہت ضروری ہے. مکتبۃ المدینہ نماز اور اس سے منسلک دیگر اہم موضوعات پر عاشقان رسول کے لیے ایک زبردست کتاب پیش کر رہا ہے, جس میں آپ پڑھ سکیں گے سجدے کے فضائل, نماز پڑھنے کے ثوابات اور نماز نہ پڑھنے کے عذابات, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل. آج ہی کتاب فیضان نماز مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. گھر بیٹھے کتاب منگوانے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کیجیے. مکتبۃ
المدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, فیضان نماز کتاب کا تعارف ہوا اور عرفان بھائی نے سوال بھی یہی کیا تھا کہ ہمیں نماز بھی سیکھنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ کتاب فیضان نماز الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تالیف ہے. آپ سب سے گزارش کروں گا مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں, خود بھی پڑھیں, اس سے مسائل سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, گھر والوں کو پڑھ کے سنائیں, گھر والوں کو پڑھنے کی دعوت دیں. اگر مکتبہ قریب نہیں ہے, حاصل نہیں کر سکتے, تو پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. مختلف زبانوں میں, کئی زبانوں میں, 5 زبانوں میں الحمدللہ یہ کتاب آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی, فری ڈاؤن لوڈنگ ہے. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ درست نماز پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. اور نماز پابندی سے پڑھنا اور نماز درست پڑھنا زندگی کی سمت کو بہتر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائے اپنے اختتام پر ہے, وقت ہمارا ختم ہوا جاتا ہے. آپ سب سے گزارش کروں گا زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اگر آپ ایسے شہر, ایسے ملک, ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہیں, تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت بعد نماز عشاء وقت مناسب پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آپ مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھ سکتے ہیں, تو آپ مدنی مذاکرہ بھی سنیں. انشاءاللہ اس طرح کی بہترین اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم اپنی زندگی کی سمت کو درست کر کر اس پر انشاءاللہ استقامت کے ساتھ چلنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ کریم ہم سب کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے صراط مستقیم پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور سچی پکی توبہ کی توفیق رب کریم ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے زندگی, مختصر سی زندگی ہے بھائیوں.